बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى
ألم يجدك يتيما صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، और अपने परवरदिगार की नेमतों को बराबर बयान करते रहना।
रेडियो तरान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत हैं अब्बास सैयद और साथियों का सलाम कबूल फरमाएं। अजीज सामीन, अभी आप तिलावत कलाम मजीद और उसका उर्दू तर्जुमा समात फरमा रहे थे। कारी थे जनाब करीम मंसूरी। अजीज सामीन, रेडियो तहरान की सुबह की नशरियात के साथ हम ये ऐलान करते चलें कि हमारे रेडियो तहरान के तकरीबन तमाम अहम प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं। इसी तरह सार टीवी के मुख्तलिफ प्रोग्राम भी हमारी वेबसाइट पर मौजूद हैं। आप रेडियो तहरान की आर्काइव में हमारे प्रोग्राम सुन सकते हैं। इसी तरह सहर टीवी के लाइव प्रोग्राम, न्यूज टॉक शोज, सियासी और समाजी मौजूदात पर मुख्तलिफ प्रोग्राम, ड्रामा सीरियल, दस्तावेजी फिल्में, ये भी आप हमारी वेबसाइट पर मुलाहजा फरमा सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है urdu.saharTV.ir। और अब पेश खिदमत है सुबह की नशरियात में पेश किए जाने वाले प्रोग्रामों की तफसील। सबसे पहले आप आलमी खबरें सुनेंगे, आलमी खबरों के बाद सहर टीवी का तैयार करदा प्रोग्राम जाविया निगाह आप सामईन की खिदमत में नशर किया जाएगा। जाविया निगाह के बाद आप सुन सकेंगे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नात रसूल के रसूल मकबूल के बाद प्रोग्राम सुबह उम्मीद। सुबह उम्मीद के बाद हम नशर करेंगे प्रोग्राम यादों के झरोके, और आखिर में पेश की जाएगी आज के दिन की मखसूस दुआ। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज। समात फरमाइए आलमी खबरें। रेडियो तरान से आलमी खबरों के साथ हाजिर खिदमत हैं। पहले पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियां। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी चीफ से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए ईरान के वजीर खारजा का कहना था कि तेहरान ठोस बुनियादों पर अपनी मुकर्रर करदा रेड लाइनों और कौमी मफादात का तहफ्फुज करते हुए एक अच्छे मुआहदे का हसूल चाहता है। पाकिस्तान के वजीर खारजा ने कहा कि मार्च में पाकिस्तान, ईरान समेत अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक का इजलास बीजिंग में होगा। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से दहशतगर्दों की फायरिंग में 5 पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं। हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी मुहिम पर पाबंदी की मुद्दत में तोसी का ऐलान किया है। मकबूजा फलस्तीन में दसियों सियोनी आबादकार सियोनी फौजियों की हिमायत से एक बार फिर मस्जिद उल अक्सा के सेहन में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए। और रूस और चीन ने एक दूसरे से ताउन बढ़ाने, खारजा पॉलिसी में साथ देने के साथ साथ नेटो की मजीद तोसी की मुखालफत कर दी। समाप्त फरमाइए तफसील से खबरें। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरल से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लायान का कहना है कि तेहरान ठोस बुनियादों पर अपनी मुकर्रर करदा ठोस लाइनों और कौमी मफादात का तहफ्फुज़ करते हुए एक अच्छे मुआहदे का खाहा है। उन्होंने मुज़ाकरात में पेशरफ्त को मुस्बत करार दिया, ताहम कहा कि इससे ईरान के मुतालबात पूरे नहीं होते। ईरान की मुज़ाकरात की टीम के इकदाम की वजह से वियना मुज़ाकरात में पेशरफ्त का मुशाहिदा किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत अमरीका की जानिब से ट्रंप इंतजामिया के गैर कानूनी इकदाम से वापसी के अमल में लैतुल्लाल से काम लेने और दबाव बनाए रखने की पॉलिसी की वजह से एटमी मुआहदे में वापसी के बारे में अमरीका की संजीदगी के बारे में शकूक और शुभात पैदा हुए हैं और मुज़ाकराती अमल तबील हो गया है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लायान ने यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी चीफ से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए जहां वियना मुज़ाकरात की मेजबानी पर उनके मुआविन एनरिका मोरा की कदरदानी की, वहीं वाजे किया कि हम एक अच्छे समझौते के हुसूल के लिए पूरी तरह संजीदा हैं और इसी संजीदगी के साथ अपनी रेड लाइनों और कौमी मफादात पर भी जोर देते हैं। ईरान के वजीर खारजा ने एक बार फिर तेहरान के इस मौकिफ का इरादा किया कि हम एक अच्छे समझौते के हुसूल का पुख्ता इरादा रखते हैं और इस हवाले से यूरोपीय यूनियन के साथ मुसलसल और करीबी रब्ता रखेंगे। یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف جوزف بورل نے اس ٹیلیفونی گفتگو میں کہا کہ ویانا مذاکرات اب اہم مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں توقع ہے کہ مذاکرات میں شامل تمام فریق واضح ایجنڈے اور معاہدے کے حصول کی غرض سے ویانا آئیں گے اور سیاسی فیصلوں کے لیے پوری طرح آمادہ ہوں گے. ایران کے وزیر خارجہ نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ بعض پابندیوں کا عملی طور پر خاتمہ امریکہ کی نیک نیتی کا عکاس ضرور ہو سکتا ہے، تام بقول ان کے کاغذ پر جو لکھا گیا ہے وہ اچھا ہے لیکن کافی نہیں. واضح رہے امریکہ کی غیر قانونی پابندیوں کے خاتمے کی غرض سے ایران اور چار جمع ایک گروپ کے درمیان مذاکرات کا آٹھواں دور مسلسل کئی ہفتے تک جاری رہنے کے بعد اہم اور سیاسی فیصلوں کی غرض سے عارضی طور سے رکا ہوا ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ مارچ میں پاکستان، ایران سمیت افغانستان کے ہمسایہ ممالک کا اجلاس بیجنگ میں ہوگا. دورہ چین سے واپسی پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کی چینی صدر سے اقتصادی تعاون پر پیشرفت اور سی پیک کے اگلے فیز پر مفصل گفتگو ہوئی، اتنی جامع اور وضاحت کے ساتھ نشست پہلے کبھی نہیں ہوئی. ان کا کہنا تھا افغانستان کے حوالے سے مکمل یکسوئی پائی گئی ہے. مارچ کے آخری ہفتے میں دورہ چین کی دعوت ملی ہے اور چین، پاکستان، ایران سمیت قریبی ممالک کے وزراء خارجہ کا اجلاس ہوگا. وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ افغانستان پر آگے کیسے بڑھنا ہے اس پر مفصل بات ہوئی ہے. ہمسایہ ممالک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش ہے، مقبوضہ کشمیر پر چین کے موقف میں شفافیت ہے، معاشی میدان میں آگے کیسے بڑھنا ہے اس پر بھی بات چیت ہوئی ہے. شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ سرمایہ کاری کے حوالے سے امکانات پر بات چیت کی گئی ہے. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں پاک افغان بارڈر پر سرحد پار سے دہشت گردی کی فائرنگ میں پانچ پاکستانی فوجی مارے گئے. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ضلع کرم میں افغانستان سے دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں پانچ جوان شہید ہو گئے. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ فورسز کی بھرپور جوابی کارروائی میں دہشت گردوں کو بھاری جاری نقصان ہوا. آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان دہشت گردوں کی جانب سے افغان سرزمین کے استعمال کی شدید مذمت کرتا ہے اور افغان عبوری حکومت سے مستقبل میں ایسی سرگرمیاں نہ ہونے کی توقع کرتا ہے. ادھر پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے پاک افغان سرحد پار سے سیکیورٹی فورسز پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے طالبان حکومت سے اپنے وعدوں کے مطابق سرحد پار سے دہشت گرد کارروائیاں روکنے کا مطالبہ کیا ہے. ایک بیان میں وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز کی وطن کے لیے قربانیاں رائے گان نہیں جائیں گی. شیخ رشید نے مزید کہا کہ طالبان حکومت اپنے وعدوں کے مطابق سرحد پار سے دہشت گرد کارروائیاں روکے. پاکستان میں الیکشن کمیشن نے ہندوستان میں الیکشن کمیشن نے انتخابی مہم پر پابندی کی مدت میں توسیع کا اعلان کیا ہے. نئی دہلی سے ہندوستان کی سرکاری خبرستان ایجنسی یو این آئی کی رپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن نے پانچ ریاستوں میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے لیے امیدواروں کی تشہیراتی مہم میں روڈ شو اور پیدل مارچ کی مہم، نیز سائیکل، موٹر سائیکل اور کار ریلیوں پر پابندی کی مدت میں توسیع کا اعلان کیا ہے. توسیع کا اعلان ہندوستان کے الیکشن کمیشن نے اتوار کو پریس ریلیز کے ذریعے کیا. ہندوستان کے الیکشن کمیشن نے اپنی پریس ریلیز میں بعض نرمیوں کا بھی اعلان کیا ہے. ہندوستان کے الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ امیدواروں کے انتخابی اجتماعات میں بند آڈیٹوریم کی گنجائش 50% اور کھلے میدان میں 30% لوگ شرکت کر سکتے ہیں. مقبوضہ فلسطین میں دسیوں سیونی آبادکار سیونی فوجیوں کی حمایت سے ایک بار پھر مسجد الاقصی کے ذہن میں غیر قانونی طور پر داخل ہو گئے. غاصب سیونی آبادکار کبھی بھی غاصب سیونی آبادکار فلسطینیوں کے احتجاج کو نظر انداز اور جہریت کا ارتکاب کرتے ہوئے مسجد الاقصی میں داخل ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کے اس مقدس مقام کی بے حرمتی کرتے ہیں. ارنا کی رپورٹ کے مطابق دسیوں سیونی آبادکار اتوار کے روز بھی باب المغاربہ کی طرف سے مسجد کے صحن میں داخل ہوئے اور اس مقدس مقام کی بے حرمتی اور اشتعال انگیز اقدامات کیے. یہ سیونی ایسی حالت میں مسجد الاقصی کے صحن میں داخل ہوئے کہ انہیں غاصب سیونی حکومت کی جارح فوج کی بھرپور حمایت حاصل تھی. عراقی ذرائع کے مطابق عراق میں امریکہ کے دو لاجسٹک دہشت گرد فوجی قافلوں پر حملہ ہوا ہے. حالیہ مہینوں کے دوران عراق کے مختلف علاقوں میں امریکہ کے دہشت گرد فوجی قافلوں پر بار بار حملے ہوئے اور اس کے باوجود امریکہ عراق سے فوجی انخلاء کے بارے میں عراقی پارلیمنٹ کے فیصلے پر عمل کرنے سے گریز کر رہا ہے۔ ساورین نیوز کے مطابق امریکی فوجی قافلوں پر یہ حملے اسماوا اور دیوانیہ میں ہوئے، جنہیں سڑک کے نعرے، نصب بم دھماکوں کا نشانہ بنایا گیا۔ ساورین نیوز نے ممکنہ نقصان کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا۔ عراقی عوامی رضاکار فورس الاشد الشعبی سے وابستہ حزب اللہ عراق بریگیڈ کے ترجمان محمد المحیی نے حال ہی میں اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ امریکی فوجی عراق سے انخلاء نہیں چاہتے کہا ہے کہ امریکہ عراق سے فوجی انخلاء کے بارے میں عراقی پارلیمنٹ کے فیصلے کی مخالفت کرنے کی بھاری قیمت ادا کرے گا۔ سعودی عرب سے ملنے والی شمالی یمن کی سرحدوں میں سعودی اتحاد کے ایک کیمپ کے اطراف میں شدید جھڑپیں ہونے کی رپورٹ ملی ہے۔ الخبر الیمنا ویب سائٹ کی اتوار کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح فوج نے جنوب مغربی سعودی عرب میں واقع صوبہ جازان کے شہر الخوبا میں سعودی اتحاد کے 18ویں بریگیڈ کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ سعودی اتحاد کے فوجی کیمپ میں ہونے والے دھماکے سے پورا علاقہ لرز اٹھا۔ ابھی ہلاک اور زخمی ہونے والے فوجیوں کی تعداد کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ روس اور چین نے ایک دوسرے سے تعاون بڑھانے، خارجہ پالیسی میں ساتھ دینے کے ساتھ ساتھ نیٹو کی مزید توسیع کی مخالفت کی ہے۔ غیر ملکی خبر رسائیں ادارے کے مطابق چین اور روس کے صدور کی بیجنگ میں ملاقات ہوئی، جس کا مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا۔ مشترکہ اعلامیہ میں چین اور روس کی جانب سے نیٹو کی مزید توسیع کی مخالفت کی گئی ہے اور نیٹو سے سرد جنگ کی سوچ سے پیچھے ہٹنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق چین روس خارجہ پالیسی میں ایک دوسرے کی حمایت کریں گے، کیونکہ کوئی بھی ملک دوسروں کی قیمت پر اپنی سلامتی کو بہتر نہیں کر سکتا۔ دونوں ممالک نے بیرونی مداخلت ناکام بنانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کو تیز کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ روس اور چین نے امریکہ کے بایولوجیکل وارفیئر پروگرام پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے معاملے پر رابطے بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ روس اور چین خلا میں ملٹرائزیشن روکنے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ مشترکہ اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ روس تصدیق کرتا ہے کہ تائیوان چین کا حصہ ہے، جبکہ چین نے روس کے مغربی ممالک سے سیکیورٹی گارنٹی مطالبے کی حمایت کی ہے۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے سار ٹی وی کا تیار کردہ پروگرام زاویہ نگاہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں عظیم سبزواری۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں عراق کی حکومت نے باضابطہ طور پر اپنے ملک میں امریکی فوجی مشن ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ عراق کے حکومت کے ترجمان نے بھی اس حوالے سے بیان دیا، اور قومی سلامتی کے مشیر نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ آج سے عراق میں بین الاقوامی فوج کا جو مشن ہے ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد امریکی وزارت جنگ کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا، اور اس میں بھی انہوں نے اس بات کی تائید کی کہ ہم عراق چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن بعد میں سینٹ کوم کے جو سربراہ ہیں ان کا بیان آیا جنرل میکینسی کا کہ ہم عراق میں موجود رہیں گے اور ہمارے فوجی وہاں سے نہیں نکل رہے، صرف ان کی ڈیزگنیشن تبدیل ہوگی۔ اس حوالے سے ایک اور تضاد جو سامنے آیا اس کو دیکھتے ہوئے عراقی فوج کی مشترکہ کمان نے فوری طور پر ایک بیان جاری کیا، جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلا کا وقت معین ہے، اور 31 دسمبر سے تک جو ہے تمام امریکی فوجی عراق سے چلے جائیں گے، اور کوئی بھی امریکی فوجی بحیثیت فوجی مشن نہیں رہے گا. البتہ یہ بات زور دے کر کہی گئی کہ مشاورت اور فوجی مشاورت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. امریکی حکام کی جانب سے ان تضاد بیانیوں کے بعد عراق کے استقامتی گروہوں نے اس پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے, اور آج تو خود وزیر اعظم مصطفیٰ القاظمی کا بھی ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ عراق میں امریکی فوجی مشن ختم ہو چکا ہے اور وقت مقررہ پر امریکی فوجیوں کو عراق سے جانا ہوگا. البتہ انہوں نے بھی اس بات کا اعادہ کیا کہ عراق کے ساتھ جو فوجی مشاورت کا عمل ہے وہ جاری رہے گا, لیکن امریکی مسلسل اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ان کے 2500 فوجی عراق میں موجود رہیں گے اور وہ اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک بقول ان کے ضرورت نہ ہو. بعض مختلف قسم کے بہانے بھی بنائے جا رہے ہیں جس کا ذکر ہم پروگرام کے اندر وقتاً فوقتاً کریں گے. ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار تہران سے جناب گلشن عباس نقوی صاحب. گلشن صاحب السلام علیکم, پروگرام میں خوش آمدید.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ کا شکریہ, جی آپ نے ایک بار پھر موقع فراہم کیا.
بہت شکریہ. اس کے علاوہ اسکائپ پر پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار اور اسکالر جناب ڈاکٹر ثاقب اکبر صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, پروگرام میں خوش آمدید.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
ڈاکٹر صاحب میں آغاز آپ ہی سے کرتا ہوں کہ یہ جو امریکی حکام کی تضاد بیانیاں ہیں اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہ ایک طرف جانے کی بات کرتے ہیں, ایک طرف نہ جانے کی بات کرتے ہیں, جبکہ عراقی حکومت اور عراق کے خاص طور سے استقامتی گروہوں نے واضح کر دیا ہے کہ عراق سے ان کو جانا ہوگا. قانونی طور پر بھی جو بغداد واشنگٹن سیکورٹی پیکٹ تھا اس کے تحت جو آخری مذاکرات ہوئے اس میں بھی یہ بات صراحت کے ساتھ کہی گئی ہے کہ عراق میں امریکی فوجی مشن ختم ہو گیا ہے.
میرا خیال ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو استقامتی محاذ میں امریکیوں کے خلاف جو ہے وہ کاروائیوں کا آغاز کیا ہے, اس کے نتیجے میں امریکہ دراصل یعنی پینترے بدلنے کی کوشش کر رہا ہے, اور ذرا سا اصطلاحوں میں فرق کر کے اور وہ کسی نہ کسی طرح سے باقی رہنے کا بہانہ بھی حاصل کرنا چاہتا ہے, بھی استقامتی محاذ کو اصل میں وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی کاروائیاں جو ان کی لوجسٹک جو کار اپنا موومنٹ ہے اس کو روکنے کے لیے وہ جو کاروائیاں کر رہے ہیں وہ اس سے جو ہے وہ دوسرا یہ ہے کہ ان کی تمام تر کوشش یہ ہے کہ عراق کے اندر جو ان کے ساتھ ہم اہم گروہ ہیں چاہے سیاسی ہیں یا جو بھی ہیں ان کو ساتھ ملا کے تو اتنا ایسی فضا پیدا کرے کہ یہ جو استقامتی محاذ ہے اس سے اسلحہ کسی نہ کسی طرح سے رکھوا لے, جیسا کہ لبنان میں بھی اس کی یہ کوشش رہی ہے اور اب بھی ہے کہ حزب اللہ سے جو ہے وہ اسلحہ رکھوا لیا جائے. نہ حزب اللہ اسلحہ رکھنے کو تیار ہے اور نہ یہ جو استقامتی محاذ ہے نجبہ اور باقی سارے جو لوگ اپنا گروہ ہیں جن کا اجلاس جس کا آپ نے ذکر کیا 8 گروہوں کی جو کمان ہے انہوں نے مل کر جو ہے اس کو واضح کر دیا ہے کہ ہمارے پاس آخری وقت جو ہے وہ 31 دسمبر کی رات 12 بجے تک ہے اس وقت, اس کے بعد ہم جو ہے وہ امریکی جتنے بھی یہاں انسٹالیشن ہیں اس کے خلاف کاروائی کریں گے. دیکھیں نام بدلنے سے آپ وہ لوگ جو فوجی ہیں ان کو آپ نام مشیر دے دیں اور آپ اس میں کوئی تبدیلی نہ کریں, اسی طرح سے جو آپ کے ابھی تک اڈے موجود ہیں جو آپ کا اسلحہ موجود ہے ہارڈ ویئر جو ان کا موجود ہے نہ اس کے انخلاق کا فیصلہ کیا جائے, اڈوں کے خاتمے کا فیصلہ کیا جائے اور یہ کہا جائے جناب ہم جو ہے وہ اس میں جا رہے ہیں اور ہمارے فوجی یہاں پہ نہیں ہوں گے. میرا خیال ہے منافقت ہے, امریکہ فی الحال اس علاقے سے نہیں جانا چاہتا مگر یہ کہ اس کے خلاف جو ہے وہ استقامتی محاذ میں جو فیصلے کیے ہیں اس کے اوپر وہ ڈٹا رہے. اگر یہ راستہ انہوں نے اختیار کیا جیسا کہ انہوں نے کہا بھی ہے, انہوں نے واضح اپنے جو آیا کہ اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ نہ ہم اپنا یہ راستہ چھوڑیں گے اور نہ امریکیوں کو یہاں رہنے دیں گے اور نہ اسلحہ ہم رکھیں گے. تو میرا خیال ہے جب تک یہ ان کے اندر یہ استقامت موجود ہے اور ان کا یہ فیصلہ موجود ہے آخر کار امریکہ کو منافقت کو چھوڑ کر اس ملک سے جو ہے وہ نکل جو لفظوں کو بدل موقع دینے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, کسی اور کو دھوکہ نہیں. جو استقامتی محاذ کے لوگ ہیں وہ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں, ان کے بیانات کو سمجھتے ہیں, ان کے لفظوں کو سمجھتے ہیں, ان کے مقاصد کو سمجھتے ہیں. یہ کسی اور کے اعلی کار ہیں, ورنہ پارلیمان تو پہلے ہی عراق کی اتفاق رائے سے امریکہ سے کہہ چکی ہے کہ آپ جائیں یہاں سے. لہٰذا اس وقت جو عارضی طور پہ ہے یا آئندہ کو آئے گی منتخب, ان کو چاہیے کہ بہت اسٹریٹ فارورڈ یہ فیصلہ کریں کہ امریکہ, ہمیں مشاورت کی بھی ضرورت نہیں, اس لیے کہ امریکہ نے پہلے فوج رکھ کے کیا عراق کے فائدے میں کر لیا ہے کہ مشیر یہاں پہ کریں گے. اور جو کچھ جس طرح سے داعش کے ساتھ ان کا اس نے سلوک رہا ہے اور اس کو بنانے کے لیے خود امریکی اہلکاروں کے اور عہدیداروں کے بیانات اور ان کی کتابیں اور ان کے رائٹس سب سارے کے سارے اور ریکارڈ سارے کا سارا موجود ہے کہ یہ یہاں پہ رہ کے کیا کریں گے. کبھی دہشت گردوں کے خلاف کاروائی کے نام پہ اب بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ حسب ضرورت کاروائیاں کریں گے, پھر مشاور ہونے کا کیا مقصد ہے. میرا خیال یہ
جی
اس منافقت کو دنیا سمجھتی ہے اور عراقی عوام بھی سمجھتے ہیں اور استقامتی محاذ بھی.
صحیح, بہت شکریہ ثاقب اکبر صاحب. گلشن صاحب, ثاقب صاحب نے اس بات کی جانب اشارہ کیا, رپورٹس متعدد اس بارے میں موجود ہیں, عراقی حکومت نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں, فوجی مشن ختم ہو گیا, ڈیزگنیشن اب آپ کی ختم ہو چکی ہے. عراقی پارلیمنٹ اس بارے میں بل منظور کر چکی ہے, قرارداد موجود ہے اس کی. عراق کے استقامتی محاذ اور گروہ اور عوامی جو سیاسی جماعتیں, ان کی اکثریت جو ہے غالب اکثریت اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے کہ امریکی چلے جائیں. خود امریکی حکومت نے, وائٹ ہاؤس نے اس بات کی تائید کی کہ واشنگٹن بغداد پیکٹ کے تحت ہم نکل جائیں گے, لیکن سینٹ کوم کا ایک بیان آتا ہے, پھر جو کیا نام ہے پینٹاگون ہے اس کا ایک بیان آتا ہے, اس میں ایک تضاد دکھائی دیتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عراق کی اسٹریٹجی کے حوالے سے, دیکھیں افغانستان سے ایک مرتبہ انہوں نے یک بہ یک انخلا کر لیا, ٹھیک ہے نا, باوجود اس کے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اچانک نہیں جائیں گے, لیکن وہ وہاں سے نکل گئے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عراق کے معاملے میں بھی امریکی جو انتظامیہ ہے, خود بائیڈن انتظامیہ ہے اور جو فوج ہے, اس کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں اسٹریٹجی کے حوالے سے؟
میرا یہ خیال ہے کہ اختلافات نہیں پائے جاتے ہیں, بلکہ چونکہ امریکہ کی پالیسیاں جو بنائی جاتی ہیں وہ وہاں کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ بناتے ہیں, تو پالیسیاں جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں. اب ان پالیسیوں کو عملی جامع پہنانے کا مسئلہ ہے. اب عراق میں ظاہر یہ ہے کہ چونکہ وہاں کے جو عوام اور وہاں کی جو حکومت اور وہاں کے پارلیمنٹ اور ساری قوم کا مطالبہ یہ ہے کہ امریکی وہاں سے نکل جائیں, تو اب خود امریکہ کو رہنے کے سلسلے میں وہاں پر ایک طرح کی مشکل پیش آ رہی ہے.
صحیح,
وہ جانا نہیں چاہتا ہے, لیکن اب رہنا بھی اس کے لیے اتنا آسان نہیں رہ گیا ہے جیسا کہ دوسرے ممالک میں ہم دیکھتے ہیں. بحرین میں آپ دیکھیں تو امریکہ کا فوجی اڈہ جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے, امریکہ وہاں پر موجود ہے, لیکن چونکہ امریکہ پر اور وہاں کوئی ایسی دباؤ نہیں ہے امریکی حکام پر کہ جس کے نتیجے میں امریکی حکام کے یا وائٹ ہاؤس کی طرف سے کچھ اس طرح کے بیانات سامنے آئیں اور امریکی حکام کو متضاد بیانات دینے کی ضرورت پیش آئے. چونکہ معاہدہ ہی نہیں ہے کہ وہاں سے نکلیں گے جائیں گے وہاں سے, کوئی دباؤ نہیں ہے, پریشر نہیں ہے امریکہ پر. لیکن عراق کی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ کچھ مختلف ہے. عراق میں اب جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ پارلیمنٹ بل منظور کر چکی ہے کہ اس رواں سال کے آخر تک, یعنی تقریباً 3 ہفتوں کے بعد امریکی فوجی وہاں پر نہیں دکھنے چاہیے, چلے جانے چاہیے وہاں سے امریکی فوجی. اور پھر عراق میں استقامتی گروہ بھی ہیں جو امریکہ مخالف ہیں, جو امریکہ کو ایک دن کے لیے بھی وہاں پر دیکھنا نہیں چاہتے ہیں, اور امریکہ جو ہے اس کو بھی اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس کے جو فوجیوں پر حملے ہو سکتے ہیں اور ماضی میں ہوتے بھی رہے ہیں. اور پھر عوام کی طرف سے شدید مظاہرے کیے جاتے رہے ہیں, تو عراق میں امریکہ کا رہنا, چونکہ امریکہ تو دلی طور پر چاہتا ہے وہاں پر رہے چونکہ اپنے اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے وہاں پر, لیکن اب اس کا رہنا جو ہے اس کے لیے وہ اتنا آسان نہیں ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا کوئی ایک عہدیدار جو ہے وہ دوسرا ایک طرح کا بیان دیتا ہے, دوسرا عہدیدار دوسری طرح کا بیان دیتا ہے, تو ان کے متضاد بیانات سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں رہنا جو ہے اس کو ترجیح حاصل ہے, وہاں سے جانا نہیں چاہتا ہے امریکہ, چونکہ پالیسی جو ہے وہ ان عہدیداروں کے ہاتھوں میں نہیں ہے بلکہ پالیسیاں پہلے سے مقرر شدہ ہیں، بنائی گئی ہیں، اور امریکہ نے وہاں پر جو بہت بڑے فوجی اڈے بنائے ہیں عراق میں، تو ظاہر ہے وہاں سے جانے کے لیے نہیں بنائے ہیں، اور خود امریکی جو عہدیدار ہیں وہ بھی اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ ہم اتنی دور سے وہاں پر آئے ہیں، اپنے ہوائی جہاز لے کر آئے ہیں، اپنے فوجی لے کر آئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ رہنے کے لیے آئے ہیں، جانے کے لیے نہیں آئے ہیں، لیکن امریکہ کو وہاں رہنا نصیب نہیں ہوگا، یہ اب ایک دوسری بات ہے، وہ استقامتی گروہوں کی ثابت قدمی کی وجہ سے، استقامت کی وجہ سے، عراقی عوام جو ہیں وہ ان کے مطالبے کی وجہ سے، ان کے دباؤ کی وجہ سے، اور خود عراقی حکومت چاہے اندر سے وہ امریکہ کے لیے نرم گوشہ کیوں نہ رکھتی ہو، لیکن وہ مجبور ہو جائے گی امریکہ کو وہاں سے نکالنے کے لیے۔ اور اسی سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عطا مصطفیٰ القاظمی کی طرف سے بھی جو بیان آتے ہیں، بیانات سامنے آتے ہیں، وہ بھی ایک طرح سے عراقی عوام کو راضی کرنے کے لیے بھی ہیں، ان کو مطمئن کرنے کے لیے بھی ہیں کہ امریکی فوجی جو ہے وہ وہاں پر نہیں رہیں گے۔
بہت شکریہ جناب گلشن عباس نقوی صاحب آپ کا اس گفتگو کے لیے، اور ثاقب اکبر صاحب آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے اسکائپ کے ذریعے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے۔ اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، میں ہوں بے رسول پیلی ہے، میں ہوں اب کروں گا سرور کی باتیں، اب کروں گا سرور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، ہے فقط ان کے سامنے اعتراف قصور کی باتیں، اعتراف قصور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی
باتیں.
عزیز سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید. پروگرام صبح امید کے بعد ہم نشر کریں گے پروگرام یادوں کے جھروکے. یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا پیش کی جائے گی, جس کے ساتھ ہی ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید. صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, صبر کی تین قسمیں ہیں, مصیبت کے وقت صبر, خداوند عالم کی اطاعت پر صبر, اور گناہ و نافرمانی کے مقابلے میں صبر. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, نفاق و منافقت گناہان کبیرہ میں سے ہے, اور منافقین سے مقابلے اور مبارزے کے سلسلے میں سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ تحریک نفاق, ان کے اہداف, نیز ان کے طور طریقے اور روش کے سلسلے میں روشن فکر ہونا چاہیے. نفاق کے چہروں کا تعارف, نیز ان کے اعمال و افعال کا افشا کرنا نفاق و منافقین سے مقابلے اور مبارزے کے سلسلے میں ایک مؤثر قدم ہو سکتا ہے. جبکہ دوسروں کے گناہ, راز کے افشا اور عیب جوئی کو اسلام میں شدت سے منع کیا گیا ہے. بعض روایتوں میں آیا ہے کہ دوسروں کی معصیت و گناہ کو فاش کرنے کا گناہ اسی معصیت و گناہ کے مطابق ہے. صاحبان ایمان کو نصیحت کی گئی ہے کہ تم اگر چاہتے ہو کہ خداوند عالم قیامت میں تمہارے عیوب پر پردہ ڈالے رہے, تو دنیا میں دوسروں کے عیوب کی پردہ پوشی کرتے رہو. کسی نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے حبیب, ہم کون سا فعل انجام دیں کہ اللہ قیامت میں ہمارے عیوب کو ظاہر نہ کرے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا, اپنے بھائیوں کے عیوب کو پوشیدہ رکھو, تاکہ اللہ بھی تمہارے عیوب کو پوشیدہ اور چھپائے. مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں, جو لوگ گناہوں سے محفوظ ہیں اور خدا نے ان کو گناہوں کی آلودگی سے پاک رکھا ہے, ان کے شایان شان یہی ہے کہ گناہگاروں اور خطاکاروں پر رحم کریں, اور اس حوالے سے خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں, کیونکہ ان کا شکر کرنا ہی ان کو عیب جوئی سے محفوظ رکھ سکتا ہے. چہ جائے کہ انسان خود عیب دار ہو اور اپنے بھائی کا عیب بیان کرے اور اس کے عیب کی بنا پر اس کی سرزنش بھی کرے, تو ایسا شخص یہ کیوں نہیں فکر کرتا ہے کہ پروردگار عالم نے اس کے جن عیوب کو چھپا کر رکھا ہے وہ اس سے بڑے ہیں جن پر یہ سرزنش کر رہا ہے, اور اس عیب پر کسی طرح مذمت کر رہا ہے جس کا خود مرتکب ہوتا ہے, اور اگر بے عین ہی اس گناہ کا مرتکب نہیں ہوا ہے تو اس کے علاوہ دوسرے گناہ کرتا ہے جو اس سے بھی عظیم تر ہیں, اور خدا کی قسم اگر اس سے عظیم تر نہیں بھی ہیں تو کم تر تو ضرور ہیں, اور ایسی صورت میں برائی کرنے اور سرزنش کرنے کی جرات بہرحال اس سے بھی عظیم تر ہے۔ آپ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، اے بندے خدا، دوسروں کے عیب بیان کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لو، ہو سکتا ہے کہ خدا نے اسے معاف کر دیا ہو اور اپنے نفس کو معمولی گناہ کے بارے میں محفوظ تصور نہ کرو، شاید کہ خداوند عالم اسی پر عذاب کر دے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ دوسروں کے عیب بیان کرنے سے پرہیز کرے، کیونکہ اسے اپنا عیب بھی معلوم ہے، اور اگر عیب سے محفوظ ہے تو اس سلامتی کے شکریہ میں ہی مشغول رہے۔ لہذا امام علیہ السلام کی فرمائش کے مطابق نہ صرف یہ کہ افراد کو چاہیے کہ اپنے دینی اور انسانی برادران کے اسرار کو فاش نہ کریں اور ان کی بے حرمتی نہ کریں، بلکہ حضرت کی فرمائش و نصیحت یہ ہے کہ اگر حکومت بھی سماج و معاشرے کے جن افراد کے اسرار و عیوب کو جانتی ہے تو اسے بھی چاہیے کہ ان کے عیوب کو پوشیدہ رکھے، ان کی خطاؤں سے جہاں تک ممکن ہے چشم پوشی کرے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر ملتان سے جہان زیب صاحب لکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں۔ ہمارے گاؤں میں ریڈیو کی نشریات کی آواز صاف سنائی دیتی ہے۔ ریڈیو تہران کی نشریات بہت اچھی ہیں اور ہمیں پسند ہیں۔ ویسے مجھے تلاوت قرآن کریم اور نعت بہت پسند ہے۔ اس کے علاوہ خبریں، سیاسی تبصرے، افکار و نظریات، دریچے، آج کا ایران، آس پاس اور صبح امید پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں۔ ان سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اور سامعین محترم، جہان زیب صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
سعد بن معاذ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خاص صحابی تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں غسل دیا، کفن پہنایا اور ان کی تشییع جنازہ میں ننگے سر، برہنہ پا اور بغیر ابا کے شریک ہوئے۔ کبھی دائیں طرف کاندھا دیتے تو کبھی بائیں طرف۔ آپ نے بنفس نفیس سعد کی میت کو قبر میں اتارا اور قبر کو محکم طریقے سے بند کر دیا اور فرمایا، میں جانتا ہوں کہ سعد کا بدن سڑ جائے گا، لیکن انسان کو چاہیے کہ جو بھی کام کرے اسے محکم طریقے سے انجام دے۔ ادھر سعد کی ماں نے خوش ہو کر آواز دی، اے سعد، تمہیں جنت مبارک ہو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مادر سعد، خدا کے کام میں مداخلت نہ کرو، ابھی سعد فشار قبر میں مبتلا ہے۔ قبرستان سے واپس آتے وقت اصحاب نے سوال کیا، اے اللہ کے حبیب، آج تو آپ نے سعد کے ساتھ جو امور انجام دیے ہیں وہ کسی کے ساتھ انجام نہیں دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سعد کے جنازے میں اس لیے سر برہنہ، پا برہنہ اور بغیر ردا کے تھا کیونکہ ملائکہ بھی ایسے ہی تھے اور جبرائیل امین 70,000 فرشتوں کے ساتھ شریک تھے، اسی لیے میں نے ان کی اقتدا کرتے ہوئے نالین اور ردا اتار دی تھی۔ اصحاب نے عرض کیا کہ آپ کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف سے کاندھا دیتے تھے، تو آپ نے فرمایا، میرا ہاتھ جبرائیل کے ہاتھ میں تھا، اس لیے جس طرف وہ جاتے تھے میں بھی اسی طرف جاتا تھا۔ اصحاب نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور میت کو خود ہی قبر میں اتارا، اس کے باوجود آپ نے فرمایا سعد فشار قبر میں مبتلا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بدخلقی سے پیش آتا تھا، لہذا معلوم ہوا کہ بد اخلاقی فشار قبر کا باعث ہے۔
اور سامعین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا، اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 18 بہمن، 5 رجب اور 7 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پانچ رجب سن 244 ہجری قمری کو معروف ماہر لسانیات اور دانشور ابو یوسف یعقوب بن اسحاق کو ایک عباسی حکمران نے شہید کروا دیا۔ وہ ابن سکیت کے نام سے مشہور تھے۔ وہ ایران کے جنوبی علاقے خوزستان میں پیدا ہوئے تھے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بغداد چلے گئے تھے۔ انہوں نے بغداد میں اپنے دور کے ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا اور بہت زیادہ شہرت پائی۔ علم و دانش میں ان کی شہرت کے سبب عباسی خلیفہ متوکل نے انہیں اپنے بیٹوں کی تعلیم کے لیے دربار میں بلایا۔ ابن سکیت دربار میں گئے لیکن اہل بیت رسول علیہ السلام سے خاص محبت کے سبب دربار سے نکال دیے گئے اور پھر انہیں شہید کروا دیا گیا۔ ان کی تالیفات میں 20 سے زیادہ کتابیں ہیں جن میں اصلاح المنطق کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ ان کا ایک دیوان بھی باقی ہے۔ پانچ رجب سن 471 ہجری قمری کو قرآنی علوم کے ماہر فقیہ اور محدث ابو علی عبداللہ ابن نبا نے 85 سال کی عمر میں وفات پائی۔ انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم اور پھر فقہ و حدیث وغیرہ میں اعلیٰ تعلیم اپنے دور کے ممتاز اساتذہ سے حاصل کی۔ پھر تاریخ، علم اخلاق، حدیث، کلام اور لسانیات کے مطالعے اور تحقیق میں مصروف ہو گئے اور ان علوم میں متعدد کتابیں لکھیں۔ ابن نبا کی کتابوں کی تعداد 150 بتائی گئی ہے لیکن اس وقت ان کی صرف 3 کتابیں قلمی نسخے کی شکل میں دمشق کے کتب خانے میں موجود ہیں۔ ان کی تالیفات میں 5ویں صدی ہجری قمری میں بغداد کے اہم تاریخی واقعات کے ذکر پر مشتمل ان کی ڈائری کا نام بھی لیا جا سکتا ہے۔ پانچ رجب سن 587 ہجری قمری کو ایران کے عظیم مسلمان دانشور، فلسفی اور حکیم شہاب الدین سہراوردی شہید ہوئے۔ وہ شیخ اشراق کے نام سے معروف تھے اور سن 539 ہجری قمری میں شمال مغربی ایران کے شہر زنجان کے قریب ایک شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ شیخ شہاب الدین سہراوردی نے اپنے قوی حافظے کی وجہ سے بہت جلد علمی منازل طے کیں، خاص طور سے فلسفے میں کمال حاصل کر کے اپنے دور کے ممتاز اساتذہ میں شمار ہوئے۔ انہوں نے حصول علم کے لیے بہت سے علاقوں کا سفر کیا اور ان علاقوں کے علماء اور دانشور حضرات سے استفادہ کیا۔ انہوں نے فلسفے میں ایک جدید مکتب کی بنیاد ڈالی جس کو فلسفے کی کتابوں میں فلسفہ اشراق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 7 فروری سن 1882 عیسوی کو اردو کے مشہور شاعر اسیر لکھنوی کا انتقال ہوا۔ ان کا اصل نام مظفر علی خان تھا۔ انہوں نے فارسی کی تعلیم اپنے والد سے اور عربی اپنے چچا مولوی سید علی اور علماء فرنگی محل سے حاصل کی، جبکہ شاعری میں مصفی کی شاگردی اختیار کی اور رفتہ رفتہ اتنی مہارت حاصل کر لی کہ خود استاد بن گئے۔ ان کے شاگردوں میں واسطی، شوق قدوائی اور امیر مینائی معروف ہیں۔ اسیر لکھنوی نواب واجد علی شاہ کے دور حکومت میں تدبیر الدولہ، بہادر جنگ اور مدبر الملک کے خطاب سے سرفراز ہوئے اور 8-9 سال تک ان کے مصاحب خاص رہے۔ سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد وہ رامپور چلے گئے اور 7 فروری سن 1882 کو لکھنؤ میں انتقال کیا۔ سات فروری سن 1999 عیسوی کو اردن کے بادشاہ شاہ حسن کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1935 میں اردن کے دارالحکومت عمان میں پیدا ہوئے تھے اور اپنی تعلیم برطانیہ میں مکمل کی۔ وہ سن 1952 میں اردن کے بادشاہ بنے۔ ان کی بادشاہت کے زمانے میں ہی سن 1967 میں سہونی حکومت نے اردن پر حملہ کر کے دریائے اردن کے مغربی کنارے پر قبضہ کر لیا۔ وہ عربوں اور قابض سہونی حکومت کے درمیان نام نہاد امن کے امریکی منصوبوں کے سخت حامی تھے اور انہوں نے خود بھی اس حکومت کے ساتھ سن 1994 میں ایک سمجھوتے پر دستخط کیے تھے۔ 7 فروری سن 1999 کو سرطان کی بیماری کے باعث ان کا انتقال ہو گیا۔ بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو ایران کے مسلمان عوام نے بڑی تعداد میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کر کے آپ سے تجدید عہد اور وفاداری کا اعلان کیا۔ ان دنوں پورے ایران میں بہت زیادہ جوش و خروش کا سما تھا۔ تمام حالات تیزی سے رونما ہونے والی ایک تبدیلی کے غماز تھے۔ اس دن عوام کے علاوہ فوجیوں کا ایک گروپ بھی فوجی وردی میں ملبوس ہو کر امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام خمینی کو فوج کا سپریم کمانڈر تسلیم کرتے ہوئے ان سے اپنی وفاداری کا اعلان کیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض بل اتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك سنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين.